نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، حاضرين محترم، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو چیز متعین فرما دی ہے وہی ہمارے حق میں بہتر اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی کہ جس کی امت کو ضرورت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلا نہ دیا ہو۔ ہماری خیرخواہی کی چھوٹی سے چھوٹی بات جس سے امت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، ہر ہر موقع پر اللہ رب العزت سے رجوع کرنا سکھلا دیا کہ کوئی موقع ایسا ہو پریشانی کا، تکلیف کا، فوراً اللہ سے رجوع کرو۔ آج ہمارے ہاں ڈاکٹر کے جانا ہو یا کوئی اور پریشانی ہو تو آدمی سارے اسباب تو اختیار کرتا ہے لیکن مسبب الاسباب کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اصل اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کے بعد پھر جہاں جانا ہے جائے، لیکن دعا کر کے نکلے گھر سے کہ اللہ میں اس مقصد کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ صحیح آدمی سے واسطہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس لیے آپ اپنے فضل و کرم سے جس مرض کی تشخیص کے لیے جا رہا ہوں تو صحیح تشخیص ہو جائے، صحیح آدمی سے واسطہ پڑ جائے، صحیح میری رہنمائی ہو جائے، کیونکہ اصل کام یہی ہے، رہنمائی صحیح ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر رہنما غلط راستے پر ڈال دے کسی کو تو پھر اس کے لیے اس پر چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بہت سے معاملات میں سے ایک معاملہ ہمارے یہاں استخارے کا بھی ہے۔ ہمارے یہاں آج کل عام طور پر لوگوں نے استخارہ بھی کوئی اس قسم کی چیز سمجھ لیا ہے جیسے فال وغیرہ ہوتی ہے، کہتے ہیں جی استخارہ نکالنا ہے، یا میں نے استخارہ نکالا تھا۔ تو یہ استخارہ کو فال وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ جب کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ دو چیزیں ہیں سامنے اور سمجھ میں نہیں آ رہی دو میں سے بہتر کون سی ہے، تو ایسے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حکم فرمائے۔ ایک حکم تو یہ دیا کہ تم استخارہ کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو۔ استخارہ کے معنی ہے خیر مانگنا، خیر طلب کرنا۔ اور دوسرا حکم فرمایا استشارے کا کہ مشورہ کر لو۔ تو صرف استخارہ بھی کافی نہیں، صرف استشارہ بھی کافی نہیں، بلکہ استخارہ بھی ہو اور ساتھ میں استشارہ بھی ہو، یعنی خیر بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور کسی سے مشورہ بھی کر لے۔ اب ہمارے ذہنوں میں غلط طریقہ اور ایک غلط بات ذہن میں رچ بس گئی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی استخارہ میں کروں گا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے وہ لال جھنڈی دیکھی، کیونکہ تو ہری جھنڈی دیکھی، کسی نے لال رنگ دیکھا، کسی نے پیلا رنگ دیکھا، اب ان رنگوں پر چل رہا ہے کہ یہ فلا رنگ دیکھ لیا تو یس ہے اور فلا رنگ دیکھ لیا تو نو ہے۔ تو یہ کوئی ریل کی جھنڈیاں نہیں ہے کہ بھائی لال جھنڈی دکھا دی تو ریل رک جائے گی، خطرہ ہے آگے، اور ہری ہو تو بھائی اجازت ہے کہ جانے تو ٹھیک ہے۔ اس قسم کی چیزیں لوگوں نے اپنے طور پر متعین کر لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اتنا فرمایا کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیا کرو۔ بعض لوگوں کے ہاں چوری ہو جاتی ہے، وہ اپنے چور پکڑوانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی استخارہ نکال دو، کس نے چوری کی۔ میں نے کہا بھائی مجھے تھانے میں لے جا کے بٹھا دو تاکہ یہی کام کرتا رہوں، پھر چوری پکڑ پکڑ کے دیتا رہوں، پھر پولیس کی ضرورت تو نہیں رہے گی۔ تو خواہ مخواہ میں اس قسم کی چیزیں لوگوں نے اپنے طور پر کر لی ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی ایسے۔ تو یاد رکھیے کہ استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کرے اور اس کو جناب بس۔ اصل استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے رجوع کیا اپنے امور میں، اپنے کاموں میں، کہ اللہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں دکان خریدوں نہ خریدوں، یہ مکان لوں یا نہ لوں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یہاں شادی کروں نہ کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، دو رشتے آ گئے، کون سا بہتر ہے ہمارے حق میں؟ یا کاروبار ہمارے سامنے دو ہیں، دونوں جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن دونوں میں سے بہتر کون سا رہے گا ہمارے لیے؟ تو ایسے امور جب پیش آ جائیں تو پھر استخارہ کیا جائے. اس کے لیے ایک طریقہ تو وہ ہے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو رکعت نماز آدمی پڑھ لے نفل، تازہ وضو کر کے، اور اس کے بعد پھر دعا استخارہ پڑھ لے. اس دعا استخارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعا سکھلائی ہے، سارے انسان بھی مل کر جمع ہو جائیں تو شاید وہ الفاظ نہ چن پاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے استخارے کے الفاظ بتائے کہ بھئی الفاظ استخارہ اس سے مانگو، اسے استخارہ اس طرح سے کرو، اللہم انی استخیروکا. یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے اور طویل دعا ہے پوری آخر تک. دعا یاد زبانی ہو تو اچھی بات ہے، نہ یاد ہو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ آپ قوت والے ہیں، قدرت والے ہیں، علم والے ہیں، نہ میرے پاس قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قدرت ہے، نہ میرے پاس ایسا علم ہے کہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہوگی یا نہیں. اللہ آپ جانتے ہیں. ان کنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي. اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے حق میں یہ چیز بہتر ہے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو کیا کر فیصلہ لی، اس کو آسان کر دیجئے میرے لیے اور میرے مقدر میں کر دیجئے، آسان فرما دیجئے. اور وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور اللہ اگر آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ امر جو ہے شر لی، میرے لیے شر کا سبب ہے، میری دنیا کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے، میری آخرت کے اعتبار سے، تو فصرف عنی، وصرفنی عن، اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے، یعنی میرے دل سے اس کا خیال ہی نکال دیجئے آپ. وقدر لی الخیر، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے، اور جس پر آپ راضی ہوں وہ کام میرے لیے کر دیجئے. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ اصل استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ یہ کام میری سمجھ میں تو آتا نہیں لیکن آپ جانتے ہیں، اس لیے آپ کے علم میں جو بات میرے لیے خیر اور بہتر ہو وہ فرما دیجیے. ہمارا کام ختم استخارے کے بعد، کیونکہ استخارے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا ہے، ان سے رجوع کرنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے. اب چاہے ہمیں کوئی خواب میں کوئی چیز نظر آئے نہ آئے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اصل میں یہ دیکھو کہ استخارے کے بعد ہمارا دل کسی ایک کام کی طرف اگر مطمئن ہو گیا ہے وہ کام کر لو، اگر مطمئن نہیں ہو رہا اس کام پر، اس کام کو چھوڑ دیجئے. بس یہ اس کی حقیقت ہے، اس سے زیادہ کی اور کوئی حقیقت نہیں. دوسرا یہ کہ استخارے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم نے کر لیا. اب بظاہر ہمارے ہم جو کام اختیار کریں چاہے وہ ہمیں اچھا نظر نہ آئے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ انجام، اصل تو اللہ کی نظر میں تو انجام ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ کام بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم تو ظاہر میں دیکھتے ہیں اور ہمیں انجام کی کچھ خبر نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی استخارہ کر لیتا ہے تو گویا وہ انجام بھی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ آپ سمجھتے ہیں بہتر کہ میرے حق میں بہتر ہے یہ. ایک واقعہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، یہ یقیناً کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، لیکن سنا ہے بزرگوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک پریشان حال آدمی ملا اور اس نے کہا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ طور پر جا رہا ہوں اللہ سے ہم کلامی کے لیے. کہا کہ اچھا تم وہاں جا رہے ہو اللہ سے ہم کلام ہو گئے تو میری مصیبتوں کا بھی ذکر کر دینا کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی ہے، دعا کرنا اللہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ میں نعمتیں اور راحتیں عطا فرماتے، میرے حق میں بھی دعا کرنا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل کیا، جو بات کہنی تھی کہی، سننی تھی سنی، اور جب بات ختم ہو گئی تو پھر انہیں وہ شخص یاد آیا جس نے کہا تھا دعا کے لیے. تو کہا کہ اللہ تو جانتا ہے تیرا ایک بندہ ہے، پریشان حال ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اسے نعمتیں عطا فرما دیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے، تم جو بات کہہ رہے ہو واقعی ہمارا وہ بندہ ہے، یہ بتاؤ کہ اس کو نعمتیں زیادہ دیں یا تھوڑی دیں. کہا اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب نعمتیں مانگ رہے ہیں تو زیادہ ہی مانگے، تھوڑی کیوں مانگے اللہ سے؟ تو یا اللہ اچھی بہت نعمتیں دیجئے، زیادہ نعمتیں دیجئے، تھوڑی نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے اس تمہاری دعا قبول کی اور اسے بہت نعمتیں عطا فرما دی، زیادہ نعمتیں دے دی. موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، دل میں خیال آیا کہ ذرا اس شخص کا حال بھی دیکھ لوں. جب دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی ان کے گھر کی، تو کوئی صاحب نکلے باہر، پوچھا کہ بھائی فلاں شخص سے ملنا ہے مجھے. کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا کب انتقال ہوا؟ تو ان کو تو انتقال کو اتنے دن ہو گئے، فلاں تاریخ کو انتقال ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سوچا کہ کب انتقال ہوا تھا. تو جب دعا کی تھی انہوں نے اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تھی، پتہ چلا اس کے بعد انتقال ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، اب ظاہر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم لوگ تو تھوڑی نظر رکھنے والے لوگ ہیں، عقل کے اعتبار سے بھی محدود ہیں، نظر کے اعتبار سے بھی محدود ہیں، سمجھ کے اعتبار سے بھی محدود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ درخواست کی کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ بہت نعمتیں دوں گا، اس کو بہت زیادہ نعمتیں دے دی میں نے، اور اس کا تو انتقال ہو گیا. کہا موسیٰ پوری دنیا ہماری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. تم نے کہا تھا کہ بہت زیادہ نعمتیں دینا، تو بہت زیادہ نعمتیں تو آخرت کی ہیں، دنیا کی کوئی نعمت بہت زیادہ نہیں. ہم ساری دنیا بھی اگر دے دیتے تو تھوڑی سی ہوتی وہ، لہذا ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تھوڑی نعمت دیں زیادہ دیں، تم نے زیادہ کا کہا تھا، تو زیادہ تو آخرت میں ہے، دنیا میں زیادہ نہیں ہے کچھ. اگر کسی شخص کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائے تب بھی اللہ کی نظر میں وہ مختصر سی ہیں، معمولی سی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ہاں آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں جو چونکہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اس لیے اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہے. تو اب دیکھو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی زیادہ نعمتیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ، تو زیادہ نعمت اللہ کی نظر میں کچھ اور، ہماری نظر چونکہ محدود ہے اس لیے ہم کچھ اور سوچتے ہیں. تو اس لیے استخارہ آدمی جب کرتا ہے بعض اوقات، اور استخارہ کے بعد مثلا کوئی کام کیا، ایک صاحب میں نے بتایا بھی تھا غالباً پچھلے رمضان المبارک میں، دو نوجوان لڑکے آ کر ناراض ہو رہے تھے مجھ پر کہ ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی نقصان ہو گیا. میں نے کبھی استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں فائدہ ہی ہوگا، وہ نقصان بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا. جو تمہیں نقصان ہوا استخارے کے بعد اس کو بھی نقصان مت سمجھو، اگر تم بغیر استخارے کے کرتے تو شاید بہت بڑا نقصان ہوتا، یہ تو اللہ جانتے ہیں. اور جس کو جس میں تم فائدہ سمجھ رہے تھے اگر اس کو اختیار کرتے ہو سکتا بہت زیادہ نقصان ہوتا. تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے یہ بات کہ ہمارے حق میں کیا بہتر. تو ہم تو سپرد کر دیتے ہیں اس بات کو کہ اللہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر. چنانچہ اگر آدمی استخارہ کرے تو جیسا کہ لوگوں کے ذہن میں کہ صاحب اس کے لیے سونا بھی ضروری ہے، سونا بھی کوئی ضروری نہیں، بس آدمی دن میں چاہے تو دو چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، استخارہ ہوگی. اب اپنے دل کو دیکھے کس پر مطمئن ہو رہا ہے، جس چیز پر مطمئن ہو جائے وہ کام کر لے. اسی طریقے سے حدیث شریف ہی میں آتا ہے، مختصر دعا بھی آپ نے بتلائی، اللہم اغفر لی واغفر لی، لیکن مختصر ترین استخارہ ہے. کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی چوڑی دعا مانگوں، تو اس کے لیے کہ اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ جو چیز میرے لیے پسندیدہ ہو اس کو اختیار فرما دیجئے میرے لیے، بس یہ بھی استخارہ ہے. اسی طرح ایک دعا آتی ہے اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دیجئے، الہام فرما دیجئے ہدایت سیدھے راستے کی، جو سیدھا راستہ ہو ان میں سے مجھے بتا دیجئے. تو بزرگان دین نے تو ہمارے لیے دین کو آسان کر کے پیش کیا ہے، مشکل نہیں ہے، دین تو ہم نے خود مشکل کر لیا ہے. اس لیے استخارے کے لیے بعض لوگ لمبے لمبے خواب بےچارے لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، پہلے دن یہ دیکھا، دوسرے دن یہ دیکھا، تیسرے دن یہ دیکھا، اس کا کوئی سر پیر آپس میں مل نہیں رہا ہوتا، ذہن کے اندر جو کچھ سوئے سوچ سوچ کے سو گئے وہی خواب میں دیکھ لیا، تحت شعور میں جو کچھ تھا وہی خواب میں آ گیا. اب سمجھ رہے ہیں کہ صاحب استخارے میں اب یہ کیا آ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات خواب میں بھی دکھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری مت سمجھو. اور ہم نے ساری اپنی جو زندگی ہے حقیقت کی زندگی کو چھوڑ دیا، خوابوں پر ہی ہم جی رہے ہیں آج کل، مختلف خواب دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی نے کوئی خواب دیکھ لیا، کسی نے کوئی خواب دیکھ لیا. اب جناب فلاں صاحب نے خواب دیکھا، 30 پرچے چھپوا دو بھائی، 30 پرچے چھپوا دا پھر. ابھی آج کل ایک اور خواب ایک کیوں نظر آیا بنگلہ دیش میں کہ وہاں پر جو خاک روپ تھا جو جھاڑو واڑو دیا کرتا تھا مجاور، تو اس نے کہا کہ جی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، ایک رحمت اللہ علیہ نکل آئے. کون سے رحمت اللہ علیہ ہیں وہ، اس کا بھی کسی کو نہیں پتا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے دوسرا جنم لیا. تو میں نے کہا یہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے، دوسرا جنم لینا تیسرا جنم لینا، پہ مسلمان تو ایک ہی جنم لیتا ہے. مرنے کے بعد جب موت آ گئی تو اب دوبارہ پھر دنیا میں واپس نہیں آئے گا وہ. اب انشاءاللہ ہم دوبارہ آخرت ہی میں دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ صاحب دوسرا جنم لیا ہے، تو وہ بزرگ بزرگ نہیں. اول تو ہمارے لیے قرآن و حدیث کی ہدایات کافی ہیں، ہمیں کسی خواب کی ہدایتوں کی ضرورت نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ مکمل اور تام ہے. ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شیخ احمد آ کے ہماری رہنمائی کریں، یا کوئی رحمت اللہ علیہ قبر سے نکل کے رہنمائی کریں. زندے سارے مر گئے، قبروں سے نکل کے رہنمائی کر رہے ہیں، اور جو زندہ انہیں کو پوچھتا نہیں. یہ ہماری قوم کا حال. جب تک آدمی زندہ رہتا ہے دس فٹ زمین سے اوپر ہے تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور جہاں قبر میں چلا گیا تو اب سجدے کرنے شروع کر دیے کہ صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اپنی نفسانی خواہشوں کے اصل میں ہم اتباع کرتے ہیں، ورنہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے تو نہیں کہا کہ آگے میری قبر کو سجدہ کرو. بھائی اس قسم کی چیزیں آج ہم نے اپنے طور پر خود ساختہ دین بنا لیا ہے اپنا، اور ایجاد کر لی ہیں. یاد رکھیے کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بہت ہی کچے عقیدے کی بات ہے. یہ ہماری مسجد سے جو پیسوں کے چندے یا احتیاط کے بکس لگے ہوئے ہیں، اس میں جب پیسے نکالتے ہیں اس میں بھی ایک آدھ پرچہ نکل آتا ہے کسی رحمت اللہ علیہ، یہاں بھی ڈال کے چلے جاتے ہیں. اور بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں شخص نے دے دیا تھا غلطی سے، ہم نے پڑھ لیا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 30 پرچے تم نے نہیں چھپوائے اور جناب اس پر اعتبار نہیں کیا تمہارا بیٹا مر جائے گا، تمہیں لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، تمہیں یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا، اور اگر تم نے 30 پرچے چھپوا لیے تو نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں ڈالر کا فائدہ پہنچ جائے گا اور جناب یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا. تو کیا ضرورت ہے محنت کر کے گھر بیٹھے خالی یہی کام کر لیا کرے کہ 30 پرچے چھپوائے اور انتظار کرے کہ کب لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ عقیدوں کو کمزور کرنے والی بات ہے. ہمارا عقیدہ تو اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. دیکھیے جو پتھر ہیں، کوئی یاقوت ہے، کسی کے پاس فیروزہ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، اور ہر آدمی ایک یقین رکھتا ہے کہ صاحب جس کے پاس یہ ہوگا اس کا یہ کام ہو جائے گا، یہ کام نہیں ہوگا، یہ بھاری ہے، یہ ہلکا ہے، یہ برکت والا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ. بس سنار کے پاس یہ سارے پتھر ہوتے ہیں، اس پر مصیبت کیوں نہیں آتی؟ سنار کے پاس کون سا پتھر نہیں ہوتا ہے؟ سارے پتھر اس کے پاس جمع ہوتے ہیں جو بیچ رہا ہوتا ہے. تو اس کو تو لڑنا چاہیے آپس میں خوب، ایک دوسرے سے پتھر لڑے، کیونکہ کوئی پتھر خیر والا ہے کوئی شر والا ہے، تو شر والا خیر والے کا سر پھوڑے، اس کے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس بات کو خوب سمجھ لو بھائی، لوگوں کی یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، کسی پتھر میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. حجر اسود سے بڑھ کر بھی وہ قیمتی پتھر ہو سکتا ہے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پتھر کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ پتھر میں جانتا ہوں تو فقط ایک پتھر ہے، تجھ میں نفع اور ضرر کی کوئی طاقت نہیں، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہرگز تجھے نہ چومتا. ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چومتے ہیں کہ آپ نے چونکہ چوما اس لیے ہم بھی چوم رہے ہیں، اگر آپ نے نہ چوما ہوتا میں کبھی نہ چومتا. اس سے بڑھ کر قیمتی پتھر دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے اس قسم کے عقیدہ، پتھر پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس قسم کے عقیدہ رکھ کر پہننا کہ اس پتھر کے پہننے سے مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، میری مصیبت دور ہو جائے گی، یہ میرے لیے خیر کا سبب بن جائے گا، اس قسم کی چیزیں ذہن میں رکھ کر کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا نفع اور ضرر جو ہے ہمارے اللہ سے وابستہ ہے، نفع بھی وہی پہنچاتا ہے، نقصان بھی وہی پہنچاتا ہے. اس نے جو ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا بس. البتہ آدمی ظاہری ضرر کی جو چیزیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دور ہو جائے گا، اس سے منع نہیں کیا، لیکن بھروسہ اللہ ہی پر رکھے. کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے بس. پچھلی میرے عزیز بھائیو، بہرحال استخارہ کرنے کا طریقہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آج کل عام یہ چیز ہے، استخارہ کرنا تو اچھی بات ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں چیزیں وہ غلط. استخارہ فقط اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی رجوع کرے، اور رجوع کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی وہ استخارہ فقط اتنا کیا کرتے تھے کہ کوئی اگر معاملہ ایسا آ جاتا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا بات کہ کیسے کیا کریں، تو فوراً آنکھ بند کری اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، کہ اللہ یہ کام ہے دو سمجھ میں نہیں آ رہا دونوں میں سے کون ہے میری رہنمائی فرما دیجئے, اور دل میں جو القاء فرما دیں کہ بہتر کون سا راستہ ہے میرے لیے, اب اس میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیے جو اللہ نے دل میں ڈال دیا. یہ اعتماد اور یقین کی بات ہے اللہ کے ساتھ, اللہ پر ایسا اعتماد اور یقین ہو کہ جو دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں اس کے مطابق کر لو, اسی کا نام استخارہ ہے. باقی جو ہم نے اپنی طرف سے آج کل بہت کچھ کر لیا ہے, کوئی کس طرح سے استخارہ کر رہا ہے, کوئی کس طرح سے استخارہ کر رہا ہے, حتیٰ کہ اب تو پروگرام بھی استخارہ شروع ہو گیا. باقاعدہ جناب جو ہے وہ موبائل فون اور یہ ٹیلی فون جسے استخارہ کرانا ہے ایک منٹ کے اندر کر لیں. اب آج کل تو یہ بھی ہو گیا کہ اس نے جھاڑ پھونک کرانی ہو دم کرانا ہو تو ٹیلی فون بھی کر دیتا, وہ چھو چھو کر کے پھونک ماری ہو گیا تھا بیٹھا ہوا لندن میں, یہیں سے پھونک مار دی اس نے پہنچ گئی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آج وہ ہم نے شروع کر دی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو بہرحال استخارہ کریں اور ساتھ میں استشارہ کریں. استشارے کا مطلب ہے مشورہ مانگیں, اور مشورہ کس سے لینا چاہیے اس میں یہ مت دیکھیں کہ میرے سے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا, صرف یہ دیکھیے کہ اس میں مشورہ دینے کی اہلیت ہے یا نہیں, اس میں صلاحیت ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں سے ہی مشورہ لیا ہے, صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ لیے بہت سارے امور میں, اپنی بیویوں سے مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امور میں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور حضرت ام سلمہ نے جو مشورہ دیا آپ نے اس پر عمل کر لیا. اس لیے یہ مت سوچیے کہ ہم اپنے سے اپنے بیٹے سے مشورہ کر سکتا آدمی, کوئی حرج نہیں, بیٹا باپ سے بڑا تو نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ اس میں صلاحیت ہے مشورہ دینے کی تو اپنی اولاد سے مشورہ کر, اپنی بیوی سے مشورہ کر لو, اپنے بھائیوں سے مشورہ کر لو, اپنے بزرگ ہیں ان سے مشورہ کر لو, مشورے میں خیر. اور حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن, جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے اب اس کا کام یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے, لوگوں کو نہ کہتا پھرے کہ صاحب مجھ سے تو یہ مشورہ لینے آتے ہیں. آج کل یہ بھی ہے, فلاں صاحب تو مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں, فلاں کام میں ہی مجھ سے مشورہ لیا تھا, فلاں کام میں بھی لیا تھا, اب پتہ چلا اس کے سارے راز کھول دیے اپنی بڑائی کے لیے. تو المستشار مؤتمن یہ بھی امانت ہے, اس کی حفاظت کرو. اسی طریقے سے مجلس میں اگر کوئی بات ہو رہی ہو اس مجلس کی بات کہیں اور مت کہیے جا کے, یہ بھی غلط اور ناجائز, اس مجلس کی بات مجلس ہی میں رہنے دیجئے, بس ختم. جب آپ سے کسی نے پوچھ لی کوئی بات کر لی اور راز کی بات ہے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں. بےچارا آج کل جس کو کسی نے بات مشہور کرنی ہو کہتا بھائی کسی سے کہنا مت, تم سے ہی کہہ رہا ہوں خالی, اور کسی سے نہیں. ایک نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی جب تو اپنے راز کو خود اپنے دل میں نہ رکھ سکا تو دوسرے سے کیوں توقع رکھتا ہے, جو بات راز کی تھی ہم نے خود افشا کر دی, اب دوسرے سے ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ افشا نہ کرے, یہ خیال است و محال است و جنو است, بہت مشکل کام. الا یہ کہ اللہ نے جنہیں دین کی سمجھ دی ہے جو بات سمجھتے ہیں تو وہ مشورے کو مشورے کے طور پر ہی سمجھتے ہیں, اور اس ادھر ادھر کہتے ہیں کرتے پھرتے نہیں پھرتے. اس لیے جب آدمی کسی سے مشورہ لے تو مشورہ جس سے مانگے اسے بھی چاہیے کہ جو بہتر سے بہتر مشورہ وہ اپنے حق میں سمجھتا ہو وہ مشورہ دے. آج کل کاروبار آدمی سے اگر کوئی مشورہ لیتا ہے تو اول تو وہ آدمی بھی اس کو وہ مشورہ دے گا جو بالکل غلط ہوگا, وہ کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں قدم نہ رکھ دے تو غلط لائن میں اس کو ڈال دیتا ہے. اس لیے حالانکہ مشورہ آدمی لے اس سے جو صحیح مشورہ دے سکے, ورنہ مشورہ بھی نہ لے اس سے, صحیح آدمی سے مشورہ لینا چاہیے. اس میں عمر کے چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں, عورت اور مرد کی کوئی قید نہیں, جو بھی اہل ہو اس سے مشورہ لے لیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ہماری اصلاح فرمائے. یہ چند امور میں نے اس لیے ذکر کر دیے کہ عام طور پر آج کل اس میں بہت زیادہ ابتلا ہے, اور لوگ یا تو خوابوں پر زندگی گزار رہے ہیں کہ آج میں نے خواب میں دیکھا فلاں صاحب اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے, یا خود ہی اڑ رہا تھا وہ, اب اس نے سمجھ لیا کہ پہنچ گیا میں کہیں, بہت بڑا مجھے جو ہے وہ کوئی چیز حاصل ہو گئی, اب اس کے بعد وہ ہم چما دیگ رہے ہیں کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں. تو ایسا نہ سمجھے بھائی, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیا فضیلت حاصل ہے. اس دنیا کے اندر کوئی اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا اور غلام کو تو حق بھی نہیں کہ اپنی قیمت لگائے, اللہ تعالیٰ لگائے, مالک لگائے, غلام کی قیمت تو بات ہوتی ہے, اپنی قیمت خود لگانا کیا ہے. تو اس لیے بس یہ چند باتیں ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. جب بھی کوئی معاملہ ایسا آ جائے جس میں مشورے کی ضرورت ہو تو اپنے چھوٹے بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے, اور مشورے میں خیر ہوتی ہے, آدمی جو کام مشورہ کر کے کرتا ہے کبھی ندامت نہیں ہوتی اسے, وہ ہمیشہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو مشورہ کیا تھا, میں نے استخارہ بھی کیا کہ اللہ کو جو منظور ہے بس معاملہ اللہ کے سپرد پھر کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ اونٹ کو ایسے چھوڑ دے کہ اللہ کے حوالے, ایسے اللہ کے حوالے مت کرو, پہلے اس کو باندھ دو اس کے بعد اللہ کے حوالے کرو, تالا لگا دو گھر کو پھر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو اور اللہ کے حوالے کرو, کھلا گھر چھوڑ دیا کہہ دیا اللہ کے حوالے, خود ہی اللہ حفاظت کرے گا, ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ بیان تفصیلی ہوگا, کچھ آج کام بھی تھا مجھے اور ابھی پورے طور پر جو ہے وہ طبیعت میں وہ بھی نشاط پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے اور پوری اپنی مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.